أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال فلا بد من ذكر ما لا يمكن جهله على أحد من المسلمين ومن جهل شيئا من ذلك خرج عن ربقة المؤمنين واستحق العقاب الدائم. بس ہماری چل رہی تھی کہ معرفت اللہ و اصول دین کی معرفت استدلالی ہونی چاہیے، تقلیدی قابل قبول نہیں ہے. وہ تقلیدی قابل قبول نہیں ہے، اس کے اوپر ایک عقلی دلیل قائم کی تھی انہوں نے اور دو نقلی احادیث سے اور آیات سے استفادہ کیا تھا. اس کے بعد آج یہ ذکر کرتے ہیں کہ پس معلوم ہو گیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب اصول دین استدلالی ان کی معرفت واجب ہے تو اب ہم آپ کو اصول دین کی معرفت استدلالی کیسے ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں. سب توحید سے لے کر معاد تک کے مسائل کو ذکر کرتے ہیں دلیل کے ساتھ، آپ کو دلیل بتائیں گے کہ توحید کی کیا دلیل ہے، عدل کی کیا دلیل ہے، نبوت، امامت، قیامت، ان سب کی کیا دلیلیں موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جاہل رہ جائے اصول دین کی معرفت سے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. علیکم السلام. وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے کیونکہ اصول دین ہیں کہ جو انسان کو اسلام کے دائرے میں لے کر آتے ہیں. اور ایک انسان جو ہے وہ اصل اصول دین سے جاہل ہے. مثلا اگر کوئی انسان کہے کہ اب زبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے پوچھا جائے کہ خدا ہے اس کائنات کا، خدا کو جانتے ہو، وہ کہتا ہے نہیں مجھے تو نہیں پتا. جو کوئی اس حالت میں اگر فوت کر جائے تو صاحب مصنف، صاحب کتاب یہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہوگا کہ جس کو اصول دین کی معرفت حاصل ہو. اور اصول دین کی معرفت پھر کیسے حاصل ہوگی؟ وہ استدلال ہے. اب دلیل آپ کے خیمے میں عرض کیا تھا، دلیل بوڑھی کے چرخے والی بھی ہو تو کافی ہے، لیکن دلیل ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ مثلا چونکہ میرے والدین خدا کو مانتے ہیں بس میں بھی خدا کو مانتا ہوں، یا فلانا عالم دین جو ہے وہ خدا کو مانتا ہے بس میں بھی خدا کو مانتا ہوں. نہ، یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے. دلیل ہونی چاہیے حتمن. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ خدا کے وجود کو ثابت کریں تو کم سے کم ایک دلیل آپ کے ذہن میں ہو کہ میں فلانی دلیل کے ذریعے خدا کا قائل ہوں. اب وہ دلیل آپ کی جو بھی ہو اس میں، یہ مطلب انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. فرماتے ہیں فلا بد من ذکر ما لا یمکن جہلہ علی احد من المسلمین. بس کہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم ذکر کریں اس چیز کو کہ جس کی جہالت ممکن نہیں ہے کسی ایک مسلمان کے اوپر بھی، یعنی کوئی ایک بندہ بھی اس سے جاہل نہیں رہ سکتا. اگر جاہل رہ گیا، ومن جاہل شیئا من ذلک، اگر کوئی جاہل رہ گیا اس میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں، خارج عن ربقۃ المؤمنین، تو وہ کیا ہو گیا؟ مومنین کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. واستحق العقاب الدائم، اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا، جہنم ان کے حصے میں آئے گی. اقول لما وجبت المعارف المذکورہ بالدلیل السابق اقتضى ذلك وجوبها على كل مسلم. فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو چکا ہے دلیل کے ذریعے کہ معارف مذکورہ یعنی اصول دین کی معرفت واجب ہے، تو یہ معارف مذکورہ کا وجوب اقتضا کرتا ہے وجوبہا علی کل مسلمین، کہ یہ تمام کے تمام معارف ہر مسلمان کے اوپر واجب ہیں. اے مقر بالشہادتین، مسلمان کی کیا تعریف ہے؟ یعنی جو دو شہادتوں کا اقرار کر لے، توحید و رسالت کا. لیسیرو بالمعرفت مؤمنہ، مسلمان تب بنے گا کہ جب وہ شہادتین کا اقرار کر لے، اور جب اس کی معرفت استدلالی ہو جائے گی اس وقت وہ مومن بن جائے گا. یہ صاحب کتاب کی شارح کی فاضل مقدار کی تفسیر ہے اس آیت کے بارے میں، کہ جو بندہ ابھی معرفت استدلالی نہیں کر سکا لیکن زبان سے اقرار کرتا ہے توحید و رسالت کی، وہ مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک اس کی یہ والی معرفت اس نے حاصل نہیں کیا، اصول دین کی معرفت استدلالی طور پر اس نے حاصل نہیں کی ہے. جیسے آیت سے استفادہ کرتے ہیں، قالت الاعراب آمنا، اعرابی آئے اور کہا پیغمبر کو کہ ہم ایمان لے آئے. قل، خدا کہتا ہے اے پیغمبر تم کہہ دو، لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لے کر آئے اصلا، ولیکن قولو، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو اسلمنا، ہم اسلام لے کر آئے، ایمان نہیں لے کر آئے تم. بس یہاں بشارے کیا کہتا ہے، نفع انہم الایمان، خدا نے یہاں پر اعراب کے ایمان کی نفی کی ہے کہ یہ ایمان نہیں رکھتے. ما کونہم مقرین بالالہیت والرسالہ، حالانکہ وہ خدا کو بھی مانتے تھے، الوہیت کا اقرار کرتے تھے اور رسالت کو بھی مانتے تھے. فرماتے ہیں کہ نفع انہم الایمان، ایمان کی نفی کر دی. اب یہ علت ہے نفی کی، کیوں؟ لعدم کون ذالکا، کیونکہ ان کی جو یہ الوہیت کا، الوہیت کے بارے میں ایمان تھا اور رسالت کے بارے میں ایمان تھا، یہ بن نظر بل استدلال، یہ استدلالی نہیں تھا، کیونکہ یہ جو انہوں نے اقرار کیا ہوا تھا وہ بدون استدلال تھا. پس خدا نے کہا چونکہ تم استدلال کے ذریعے قائل نہیں ہوئے، تم مسلمان تو ہو لیکن مومن نہیں ہو. مومن اس وقت بنو گے کہ جب تم استدلال کے ذریعے ان معارف کو حاصل کرو گے. وحیث ان الثواب مشروط بالایمان، اور جب یہ ثابت ہے شریعت کے اندر، اسلام کے اندر، کہ ثواب ایمان پر ملے گا نہ کہ اسلام پر، کان الجاہل بہذہ المعارف مستحقا للعقاب، بس جو جاہل ہوگا ان معارف کا، اصول دین کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا، تو وہ کیا ہوگا؟ عقاب دائم کا مستحق ہوگا، اس کو عقاب دائم ملے گا. کیوں؟ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ الثَّوَابَ أَصْلًا مَعَ اِتِّصَافِهِ بِشَرَائِطِ التَّكْلِيفِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌ لِلْعِقَابِ بِالْإِجْمَعِ. کیونکہ فرماتے ہیں اس وجہ سے، کیونکہ ہر وہ انسان، لِأَنَّ كُلَّ مَنْ لَا يَسْتَحِقُ الثَّوَابَ أَصْلًا مَعَ اِتِّصَافِهِ بِشَرَائِطِ التَّكْلِيفِ فَهُوَ مُسْتَحِقٌ للعقاب بالاجماع. ہر وہ شخص کہ جو کیا ہے، مستحق نہ ہو ثواب کا، حالانکہ وہ کیا ہے، متصف ہے شرائط تکلیف کے ساتھ، شرائط تکلیف رکھتا ہے، ثواب کا استحقاق ابھی اس کے اندر نہیں پایا جاتا، فہو مستحق للعقاب، بس عقاب کا وہ مستحق ہے بالاجماع اور اجماع. کیوں؟ کیونکہ تکلیف اس کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور تکلیف جب اس کے اوپر آئی ہے، ابھی تکلیف اس نے انجام بھی نہیں دیا، بس وہ مستحق ثواب نہیں ہے. جب مستحق ثواب نہیں ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مستحق عقاب ہے. اگر انجام دے گا تو ثواب ملے گا، انجام نہیں دے گا تو عقاب ملے گا. بس اس وجہ سے جو بندہ بھی استدلالی طور پر معرفت حاصل نہ کرے، وہ جاہل شمار ہوگا اور جاہل مستحق عقاب ہوگا. یہ مطلب ان کا یہاں تمام ہو گیا. اب یہاں پہ فقط ربقہ جو لفظ استعمال کیا تھا انہوں نے، اس کی وضاحت کرتے ہیں. مصنف نے کہا تھا نا، من جاہل شیئا من ذلک خرج عن ربقۃ المؤمنین، ربقہ مومنین سے خارج ہے. اب ربقہ کسے کہتے ہیں؟ اس کی وضاحت کرتے ہیں. کہتے ہیں ربقہ بکسر الراء والسکون الباء، را متحرک ہے، اس کے نیچے جو ہے وہ کسر ہے، اور با جو ہے وہ ساکن ہوگی، ربقہ پڑھیں گے. کیا معنی ہے اس کا؟ حبل مستطیل فیہ عرن تربتو فیہا البہمو. فرماتے ہیں کہ ایک لمبی رسی ہے جس کے اندر حلقے موجود ہوتے ہیں، مثلا زنجیر، اس میں حلقے موجود ہوتے ہیں، لمبی ایک رسی، اس میں حلقے موجود ہیں، اور یہ ایسی رسی ہے تربتو فیہا البہم، جس میں چپایوں کو کیا ہے، باندھا جاتا ہے. وہی زنجیر آپ ایک معنی لے لیں، جس کے ذریعے آپ چپایوں کو، حیوانوں کو باندھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ربقۃ المؤمنین. فرماتے ہیں بس یہ ربقہ یہاں کیوں لفظ استعمال کیا؟ واستعاره المصنف هنا للحكم الجامع للمؤمنين. اب مصنف نے استعارے کے طور پر یہاں پر استعمال کیا، بلاغت کا ایک قاعدہ ہے کہ کہ استعارہ وہاں پایا جاتا ہے، تشبیہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں مثلا. تو یہاں پر استعارے کے طور پر ربقہ کے لفظ کو استعمال کیا ہے، اور یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکم کہ جو جامع ہو تمام مومنین کو اس کو ربقہ کہا. وہ حکم کہ جو تمام مومنین کو جامع ہے وہ کیا حکم ہے؟ وہو استحقاق الثواب الدائم والتعظیم، کہ ہر مومن مستحق ثواب ہے. یہ حکم عام ہے، حکم جامع ہے مومنین کے لیے، اس کو نام دیا ربقۃ المومنین. اور جو بندہ معرفت اللہ سے جاہل رہ گیا وہ ربقۃ المومنین سے خارج ہے، یعنی وہ اس رسی کے اندر نہیں آئے گا، یعنی وہ ثواب کے دائرے میں نہیں آئے گا، اس کے اوپر ثواب نہیں ملے گا. قال وقد رتبت هذا الباب على فصول، علامہ ہلی کہتے ہیں میں نے اس کتاب کو چند فصول کے اوپر مترتب کیا ہے. الفصل الاول، اس کی فصل کیا ہے؟ پہلی، فی اثبات واجب الوجود لذاتہ تعالی، کہ ہم کیا کریں؟ واجب الوجود کو ثابت کریں. آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر متکلم یہاں بول رہا ہوتا، کلام ہوتا خالص محض، وہ کہتا اثبات الصانع، کہ یہاں پر پہلی فصل کیا ہے؟ صانع کے اثبات میں ہے، خالق کے اثبات میں ہے. لیکن چونکہ آپ کو عرض کیا تھا تاریخ علم کلام میں کہ باب ہادی عشر کا جو زمانہ ہے، اس زمانے میں کلام فلسفی ہو چکا تھا، لہٰذا یہاں پر پھر نہ خالق کا لفظ استعمال کیا، نہ ہی صانع کا لفظ استعمال کیا ہے، بلکہ واجب الوجود کا لفظ استعمال کیا ہے یہاں پر، یعنی خداوند متعال کی وجود کو ثابت کرنا ہے یہاں پر. یہاں سے اب ہماری بات جو ہے وہ اصلی شروع ہو جاتی ہے. اس میں چند دلیلیں یہاں پر ذکر کریں گے، عقلی و نقلی، کہ جس کے ذریعے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ خداوند متعال وجود رکھتا ہے، کوئی بندہ اس کے وجود کی نفی نہیں کر سکتا. ایک دو اصطلاحیں آپ کی خدمت میں آج ذکر کرتے ہیں، برہان وغیرہ، استدلال اور متن جو ہے وہ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کریں گے. یہاں پر دو تین تعبیریں استعمال ہوئی ہیں، واجب الوجود، ممکن الوجود اور ممتن الوجود. واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ میں سادہ کر کے پہلے بیان کرتا ہوں، اصطلاحی تعریفوں میں نہیں پڑتا کہ کسے کہتے ہیں. مصنف نے یہاں پر اصطلاحی تعریفیں کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، متن کے اندر پڑھیں گے. میں آپ کو سادہ انداز میں اگر بیان کرنا چاہوں کہ اگر آپ عوام میں موجود ہوں، مثلا کسی نے باب ہادی عشر جو ہے وہ پڑھی ہو، کیونکہ باب ہادی عشر کا اردو ترجمہ موجود ہے، اب کوئی بندہ علم دوست ہوگا وہ باب ہادی عشر کا مطالعہ کر رہا ہوگا، تو وہ آپ سے سب سے پہلے یہی سوال کرے گا کہ مولوی صاحب یہ بتائیں کہ واجب الوجود کسے کہتے ہیں. یہ ہوتا ہے ایسے، مثلا میں ایک دفعہ پاکستان میں گیا تو وہاں پر ایک دوست نے مجھے فون کر کے بلایا اپنے علاقے میں کہ آپ یہاں پر آئیں، یہاں پہ ایک مومن ہے، اس کے چند فلسفی سوال ہیں، تو آپ اس کے جواب دیں آ کر، کیونکہ اس دوست نے فلسفہ نہیں پڑھا ہوا تھا. تو میں بھی ایسے ہی فارغ تھا، اسی علاقے کے قریب رہ رہا تھا، تو چلا گیا وہاں پر. تو جب وہ بند مومن آیا میرے پاس، تو وہ کافی ایج والا تھا، ایجڈ تھا، ایک سکول کا ٹیچر تھا. اس نے امام خمینی علیہ الرحمہ کی کتاب انسان کامل کے نام سے جو کتاب، نہ قیامت کی جو کتاب ہے ومعاد، اس کو مطالعہ کیا ہوا تھا. اب وہ جو امام خمینی کی کتاب تھی معاد کے نام سے، اردو ترجمہ اس کا موجود ہے، اویلیبل ہے مارکیٹ کے اندر، وہ اب انہوں نے فلسفیانہ انداز سے معاد کے بارے میں بات کی ہوئی ہے، معاد کے مسائل کے بارے میں. اب وہ مدرسے کا اسٹوڈنٹ تھا نہیں، وہ اسکول ٹیچر جو تھا، اب اس میں فلسفے کی تعبیریں استعمال ہو رہی تھیں، اب وہ پریشان تھا کہ میں کس طریقے سے ان مطالب کو سمجھوں. تو وہ مومن خود مجھے کہہ رہا تھا کہ میں ان مطالب کو کئی علماء کے پاس لے کر گیا ہوں لیکن مجھے کوئی کانے نہیں کر سکا. تو واضح اس بات تھی کہ کانے نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ابحاث فلسفے کے ساتھ مربوط، اور فلسفے سے مربوط باتیں وہی سمجھا سکتا ہے کہ جس نے فلسفہ پڑھا ہوگا. تو لہذا جب ایک تو یہ ہے کہ کتاب اردو میں موجود نہ ہو تب تو بندہ کہے کہ کوئی سوال نہیں کرے گا، لیکن اب کتابیں اردو میں ترجمہ ہو، میں شہید متحری کی ساری کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، یعنی آپ کو کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی شہید متحری کی کہ جو شہید متحری کے ساتھ منسوب تو ہو لیکن اس کا ترجمہ نہ ہوا ہو. بہت ساری تخصصی علمی کتابیں رہتی ہیں ترجمہ ہونے والی، لیکن جو عوامیانہ تھی اور اس طرح کے تھے وہ ترجمہ موجود ہے. ڈاکٹر شریعتی جو ہے اس کی تمام کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے بہت ساری کتابیں ترجمہ ہو رہی ہیں. لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مثلا یہ والی ابحاث اگر آپ صحیح طریقے سے حل نہ بھی کریں تو مشکل نہیں ہے نا، علمی محفل میں بیٹھیں گے جا کے آپ سے یہ سوال کریں گے. خوب، اب واجب الوجود اگر آپ نے سمجھانا ہے کسی کو، واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ سادہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ واجب الوجود اس کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود اپنا ہو، کسی کا دیا ہوا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. باقی آپ جو بھی مثلا ممکن الوجود پھر کسے کہیں گے؟ یعنی وہ اس کا اپنا نہیں ہے، ابھی ہے، مثلا میرے پاس وجود ہے، آپ کے پاس وجود ہے، وجود رکھتے ہیں آپ، اور ہماری ملکیت میں بھی ہے، یعنی ہم اس میں وجود کے ساتھ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، جہاں مرضی جاؤں، جاؤ جو مرضی کھاؤں، ممانعت نہیں ہے، کوئی روک نہیں سکتا مجھے. لیکن یہ وجود میرا اپنا نہیں ہے بلکہ کسی نے دیا ہے مجھے. جس چونکہ یہ وجود کسی نے مجھے دیا ہے، میرا نہیں ہے، پس جس کا وجود اپنا نہ ہو اس کے اوپر اطلاق کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ممکن الوجود ہے. لیکن واجب الوجود اس کو کہتے ہیں اس کا اپنا ہے. جب اس کا وجود اپنا ہے، ذاتی ہے، کسی کا دیا ہوا نہیں ہے، تو کوئی اس سے لے بھی نہیں سکتا، یعنی آپ اس ذات سے کبھی وجود کو جدا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہے ہی وجود، یعنی وجود اس کا اپنا ہے. یہ تو مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ جتنی تعبیریں میں لے کر آ رہا ہوں عام فام کرنے کے لیے لے کر آ رہا ہوں، ولاللہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خدا کی ذات ہے، ایک اس کا وجود ہے اور خدا نے اپنا وجود رکھا ہوا ہے، نہ، یہ صورتحال ایسے نہیں ہے. یہ فقط واجب الوجود کی تعبیر سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں کہ خداوند متعال کو واجب الوجود اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ تمام کمالات اس کے اپنے ہیں. ایک تعبیر. دوسری تعبیر، واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر عدم محال ہو، عدم اس کے اوپر نہ آتا ہو، عدم جس کے اوپر محال ہو جائے اس کو کہتے ہیں واجب الوجود. لیکن جس کے اوپر عدم محال نہ ہو وہ ممتن، وہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ممکن الوجود ہو جائے گا. مثلا ہمارے وجود کے اوپر عدم محال نہیں، ہماری ذات میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس سے وجود لے لیا جائے، مثلا مشکل ہو، بس یہ ممکن الوجود ہو جائے گا. یہ تو تعبیریں سادہ اپنی ذہن کے اندر رکھیں، جو اصطلاحی اس کی تعبیریں ہیں وہ آپ کتاب میں پڑھیں گے آ کر. بس ممتن الوجود کیا ہوگا؟ یعنی ایک ایسی، آپ مثلا ہستی تو نہیں کہہ سکتے، مثال دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، کوئی ممتن الوجود چیز نہیں ہے تاکہ ہستی کہیں اس کو، لیکن سمجھانے کے لیے، ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے اندر اصلا وجود لینے کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، وہ قبول ہی نہیں کر سکتی، صلاحیت نہیں ہے کہ وہ وجود کو لے سکے، اس کو کہتے ہیں ممتن الوجود. شریک باری، شریک باری ایک ایسی حقیقت کا نام ہے کہ جو اس وجود کو قبول نہیں کر سکتی، اصلا صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. اجتماع نقیزین محال، وجود نہیں رکھ سکتے، یہ ممتن الوجود ہے. مثلا یہ موبائل ہو بھی اور نہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. بس ہونا اور نہ ہونا کبھی جمع نہیں ہو سکتے، بس اجتماع نقیزین محال ہے، یہ وجود نہیں رکھ سکتے، اس کو کہتے ہیں ممتن الوجود. بس واجب الوجود کے جو تمام کمالات اس کے ذاتی ہوں، کسی کے عطا کردہ نہ ہو، اور اس واجب الوجود کو قرآن نے کس تعبیر سے یاد کیا ہے؟ غنی سے. انتم الفقراء الی اللہ واللہ غنی الحمید، غنی الحمید. تم فقراء، اور ممکن الوجود کو قرآن نے فقراء سے یاد کیا ہے، فقیر سے یاد کیا ہے. بس واجب الوجود اس کو کہتے ہیں جو غنی ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، یعنی تمام چیزیں اس کی ذاتی ہوں، اپنی ہوں اس کی. اور ممکن الوجود جو فقیر ہے ہر چیز کے اندر، اپنے وجود میں، اپنے کمالات میں، اپنے حالات میں، سب کچھ میں محتاج ہے غیر کا، اس کو کہتے ہیں ممکن. اور ممتن الوجود کہ جس کے اندر سے وجود کو قبول کرنے کی اصل صلاحیت ہی موجود نہ ہو، اس کو کہیں گے یہ ممتن الوجود ہے، وجود نہیں لے سکتا، ممتنع ہیں اس کے لیے. بس یہ تعبیریں جو ہیں وہ اس دلیل کے اندر استعمال ہوں گی، اور دلیل کیا ہے انشاءاللہ یہ پھر کل آپ کی خدمت میں عرض ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.